روزہ کیا ہے، یہ کیوں فرض کیا گیا، اس کے فضائل و برکات کیا ہیں، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان موضوعات پر احادیث میں بڑی تفصیل ملتی ہے۔ سید ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں 1967 میں مسجد مبارک میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات کا سلسلہ وار درس دیا۔ کتاب الصوم کے درس کا انتخاب سماع و بصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے، جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی اسے ایسا اجر ملے گا کہ جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے، اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے یا ایک روز کھلا دے یا ایک روز کھلا دے۔
تمہارے بڑا مہینہ،
اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وقت میں مغفرت ہے، اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے، اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔
رمضان کے زمانے میں جو سب سے آپ
مودودی نے ایک طویل حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان اور روزوں سے متعلق ہدایات بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں یا دوسرے اجتماعات میں دی ہیں۔ رمضان کے زمانے میں جو خطبے حضور دیتے تھے، اگرچہ ان میں بھی احکام کا بیان ہوتا تھا، لیکن خاص طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایسے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام کا بیان ہوتا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا، لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظیم ہے یعنی بزرگی والا اور بڑی برکت والا ہے۔
اسی مہینے سے گزر گیا، اسی مہینے کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے سے بنا موقعے کا کھانے ہے جو خود بہت لوگوں کو حاصل ہے،
ماہ رمضان کے بزرگ یا بابرکت ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں فی نفس سے کوئی ایسی برکت شامل ہے جو لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جن کی بدولت تم اس کے بے حد و حساب برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے تو تم اتنے اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکات، اتنی برکات سے فائدہ اٹھا
سکتے ہو۔ اس مہینے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے گا اور نیکیوں کے جتنے زیادہ کام کرے گا وہ سب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے بزرگ اور بابرکت ہونے کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں سمیٹنے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں۔
یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ،
اس سے مراد للۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہزار مہینے میں بھی نو انسانی کی فلاح کا وہ کام نہ ہوا ہوگا جتنا اس ایک رات میں ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تتوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں کے روزوں کو فرض کیا ہے اور
تتوع سے مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے والنٹیرلی انجام دے بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض کیا گیا ہو۔ رمضان میں دن کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دے کر فرض اور نفل عبادات دونوں کے فائدے کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ادائے فرض کے فائدے کچھ اور ہیں اور از خود اپنی رضا و رغبت سے بغیر اس کے کہ کوئی چیز لازم قرار دی گئی ہو اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی بجا لاتا ہے تو وہ اس پر ایک اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا سے کوئی خدمت بجا لاتا ہے تو اس پر وہ کسی اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس پر وہ مزدوری کا مستحق ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس پر اسے بونس کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس ماہ میں دو قسم کے مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک تو ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے جس کے اجر کے آپ الگ مستحق ہوں گے، اور ایک چیز آپ کے تتوع پہ چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اپنی رضا و رغبت سے راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر آپ کو مزید انعامات ملیں گے۔
تو مالی بھائی اس رات میں دو مواقع پیدا کر دیے گئے، ایک ڈیوٹی عائد کر دی گئی جس کے اجر سے آپ الگ رکھتے ہیں، ایک چیز آپ کے تتوع پہ چھوڑ دی گئی آپ اپنی رضامندی سے راتوں کو عبادت کریں تاکہ اس کے اوپر مزید آپ کو انعامات۔
یہ گویا اس چیز کی تشریح ہے کہ اس بزرگ مہینے میں کیا کیا برکتیں رکھتی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔
تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فریضہ ادا کرنے
والے۔ چونکہ یہاں فریضے کے مقابلے میں خصلت من الخیر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لیے ان سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ ان سے مراد نفل نیکی ہے، یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس پر ایسا اجر ملے گا جیسا دوسرے زمانے میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ رمضان کے دنوں میں عام دنوں کی بنسبت اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو آدمی بڑی حد تک یا ایک حد تک انفرادی حیثیت سے عبادات اور فرائض کی بجا آوری کرتا ہے، لیکن رمضان کا زمانہ وہ ہے جسے بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار دیا گیا ہے۔
ساری قوم بیک وقت روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے، سب ایک ہی وقت میں جا کر تراویح پڑھتے اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں، اس طرح پوری قوم کے اندر نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔
ساری قوم بے وقت روزہ رکھ رہی ہے، ساری قوم بے وقت پہلے چلی ہوتی ہے، ساری قوم بے وقت افطار کر رہی ہے، سب بے وقت جا کے تراویح۔
اس لیے اس زمانے میں نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کی بنسبت خوب بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اکیلے اسی کی نیکی نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار نیکیاں مل کر اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ رمضان نیکیوں کا عام موسم ہے، اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔
جو سماج نیکیاں ہیں جو مل کر اس کو سپورٹ کر رہی ہے، جو اس کو اوپر بڑھا رہا ہے، جو موسم ہے کیونکہ آدمی کی نیکیوں کا ایک ہے۔ رمضان کے زمانے میں جو نقل نماز کی آدمی پڑھے، جو خراب کی کرے، جو کسی آدمی کے ساتھ بلائی یا کام کرے، جو اس کا فائدہ نہیں ہے وہ کرتا نہیں کرے جا کر۔
ایک آدمی جو نفل نماز بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بھلائی کا کام بھی کرے، جو خیرات بھی کرے، اسے ان پر اتنا اجر ملے گا جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے زمانے میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا نماز یا روزہ، تو اسے اس کا اتنا اجر ملے گا جتنا اس کو عام دنوں میں 70 گنا زکوٰۃ نکالنے، 70 نمازیں پڑھنے یا 70 روزے رکھنے کا ملتا ہے۔
بس سب کا مہینہ ہے،
صبر کے معنی عربی لغت میں باندھنے اور روکنے کے ہیں۔ اس مقام پر صبر سے مراد ہے اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبر کا ہی ثواب جنت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جنت حاصل کرتا ہے تو اسی وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہ اس کی خواہشات نفس بے لگام نہیں ہونے پاتی اور وہ ان کو رضا الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے اتنی کسی اور زمانے میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں آدمی مسلسل 24 گھنٹے صبر کی مشق کرتا ہے، سحری کا وقت اس کے اٹھنے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اٹھتا ہے، وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔
کبھی کھانے کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت مقرر کیا ہے، اس میں کھانا ہے تو کھائے،
اس وقت کھانا ہے تو کھا لے ورنہ دن بھر تجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آپ پر سوار ہو۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوا بس اسی وقت کھانا پینا بند ہو گیا، پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پینے کی طرف۔
پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا نہ دل بھر آپ کچھ گزر گئے، آپ کی طرف کو کافی جس وقت
دن بھر آپ کا خواب کچھ ہی کیوں نہ دیتے، لیکن آپ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ فوراً افطار کرتے ہیں۔ آگے وہ احادیث آ رہی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت پسند ہے کہ بندہ افطار میں جلدی کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ روزہ دار محض اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ اس کو ایسی بھوک اور پیاس لگی تھی کہ وہ کھانے اور پینے میں ایک لمحے کی دیر کرنے والا نہیں تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی عادت ڈالنے کا اور صبر کے اوپر اپنے آپ کو قادر کرنے کا مہینہ ہے اور صبر کا نتیجہ ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے،
سچا ہے مواسات، اور یہ مہینہ مواسات مواسات کرتے ہوئے دوسرے کی ہمدردی کا، یہ دوسرے کو دکھ درد میں کام آنا ہے۔
مواسات کے معنی ہیں باہم ہمدردی کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا۔ رمضان کے شہر المواسات ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوکے آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا گزرتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے.
اگر آپ یہ کہیں تو انسان بڑھا کے بتاؤ کہ کیا بڑھا, کتنی تنخواہ بڑھی, کتنی آمدنی میں اضافہ ہو گیا.
کوئی شخص ناپ تول کر یا حساب لگا کر بتا سکتا کہ رمضان میں اس کی آمدنی کتنی بڑھی یا اس کی تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا. لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا کچھ وہ کھا پی لیتے ہیں عام حالات میں وہ ان کو میسر نہیں آتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لازمن کوئی ایسی برکت ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں ڈال دیتا ہے.
ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے, اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا, بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو.
یعنی اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہے کہ روزگار کے اجر میں سے کاٹ کر وہ روزگار کرانے والے کو روزے کا اجر ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ روزہ دار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تیرے افطار کرانے کا اجر ہے. نہیں, بلکہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دیتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے. یاد رہے کہ یہ اجر ان افطاریوں کے لیے نہیں ہے جو بطور ریاکاری کے اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے کرائی جاتی ہیں, اور جن سے مقصود لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں اور راہ خدا میں کس قدر خرچ کرنے والے ہیں. یہاں جس اجر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں, اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں بنسبت اس کے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو افطار کرایا جائے.
ہم نے تو ہر ایک اتنی توفیق نہیں ہے جب کسی روزگار کا روزہ کھلوایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے پہلے جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذکر کیا ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ کھلوائے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر تو ہر اس شخص کا ہے جو کسی روزہ دار کو دودھ یا لسی پلا دے, یا ایک کھجور کھلا دے, یا ایک گھونٹ پانی پلا دے. یعنی یہ اجر بڑی بھاری افطاریوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ تو محض روزہ کھلوا دینے کا اجر ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ کیسے ہی سادہ طریقے سے کھلوایا گیا ہو.
پھر فرمایا اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا, پھر اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہ ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے.
یعنی میدان حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں ایک حوض ہوگا جس کے حوض کوثر ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
احادیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں پانی کا ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. اس حوض کے محافظ اور نگران خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس سے پانی وہی پیے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے, کسی دوسرے شخص کو اس سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا. پھر اس حوض کے سوا میدان حشر میں کوئی دوسرا حوض بھی نہیں ہوگا جہاں سے کوئی شخص پانی پی سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پہ صرف انہی لوگوں کو آنے دیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ آگے جا کر جنت میں داخل ہو سکیں. چنانچہ جو شخص ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے میدان حشر میں حوض کوثر سے پانی ملے گا تا آ کے وہ جنت میں داخل ہو جائے.
یہ بات کوئی سارا نہیں ہوگا اللہ کے سارے کو سنا, صرف نیک آدمیوں کو وہ سارا ملتا ہے, غلط آدمیوں کو سارا نہیں ملتا.
میدان حشر کے مطابق یہ بات بھی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا, اور وہ سایہ صرف نیک آدمیوں کو میسر آئے گا, بد آدمیوں کے لیے وہ سایہ نہیں ہوگا. تصور کیجئے کہ اس میدان حشر میں جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے.
پھر فرمایا اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے, وسط میں مغفرت ہے, اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے.
یعنی ادھر یہ مہینہ آیا اور اپنے روزہ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا, پہلا روزہ رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت آ,
یعنی اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ روزہ رکھنا
رمضان کے وقت تک
ادھر اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے, پھر رمضان کے وقت تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کے اصولوں سے درگزر فرما لیتا ہے اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس طرح جب آپ رمضان کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ادھر آپ آخری روزہ رکھتے ہیں, ادھر آپ کو دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے. اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آخری روزے کی وجہ سے آپ کو دوزخ سے آزادی حاصل ہو گئی تو اب آپ آزاد ہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں, اب آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی.
تھوڑا بہت بیٹھ کر کھیلا جائے تو
بعض لوگ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ سب پابندیاں توڑ دیتے ہیں جو اس مبارک مہینے میں انہوں نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہوتی ہیں. بس رمضان ختم ہوا اور وہ عین عید کے دن یعنی شوال کی پہلی ہی تاریخ کو سنیما دیکھنے چلے گئے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ناچ گانے کا شوق کر لیا, پھر کہیں بیٹھ کر کچھ تھوڑا بہت جوا وغیرہ بھی کھیل لیا. یہ سب کچھ اگر ایک شخص نے کر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ دوزخ کے خطرے سے آزاد ہوا اور ادھر اس نے پھر اس میں کودنے کی تیاریاں شروع کر دی. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھلا آدمی جس کے دل میں ایمان کی کچھ روشنی اور خوف خدا کی کوئی رمق موجود ہو ایسے کام نہیں کرے گا.
اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام یا نوکر سے ہلکی خدمت لی, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا.
یعنی رمضان کے زمانے میں آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے کہ میں
روزے سے ہوں, رمضان کے زمانے میں آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خود روزے سے ہے ویسے ہی اس کا نوکر بھی روزے سے ہے. نوکر اور خادم سے اس طرح کس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے اور آپ ہیں, کہ روزہ رکھ کر نڈھال ہوئے جاتے ہیں, یہ کسی بھلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. جو شخص رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے کام میں تخفیف کرتا ہے اور اس سے نرمی برتتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے. موجودہ زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ماتحتوں سے, نوکروں یا غلاموں سے نہیں, رمضان کے زمانے میں معمول سے زیادہ کس کر کام لیتے ہیں. گویا وہ اپنے عمل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا تم نے روزہ رکھنے کی گستاخی کی ہے, اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی عام دنوں سے دگنی ہو گئی ہے, تاکہ تمہیں ذرا معلوم تو ہو کہ زمانے میں اور ہمارے زیر سایہ تم روزہ رکھنے کی جسارت کرتے ہو. لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام بھی ہے, یہاں مملوک کا لفظ ہے خادم کا لفظ نہیں ہے, تو تمہارا یہ کام ہے کہ رمضان کے زمانے میں اس سے سخت قسم کا کام نہ لو بلکہ اس کے ساتھ نرمی برتو اور اسے ہر ممکن سہولت دو. اس بات کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ ہوگا کہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا.
رمضان نیکیوں کا موسم بہار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا,
معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آغاز میں جو خطبات کیا کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے. ایسے ہی خطبات میں سے ایک خطبہ یہ ہے. اس ارشاد نبوی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں, اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباع عوامر میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے.
سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں کبھی نہیں, مسجد نبوی میں انہیں عام طور پر جو ہدایات فرمائی یا اپنے خطبہ کے جمعہ میں فرمائی.
اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے تھے. ان سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یا جنت یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ, جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچو, اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو, اگر تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو, اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو. الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں.
جس راستے سے چاہو جنت سے پہنچو, خیرات کے راستے سے پہنچتے ہو خیرات کے راستے سے پہنچو, روزے کے راستے سے پہنچ سکتے ہو روزے کے راستے سے پہنچو, قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو اس سے پہنچو.
اور اب برائیوں سے بچنے کے راستے خود کو جنت کے قابل بنا لو. پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے زمانے میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک نیکوکار مسلمان رمضان کی ایمان پرور سزا کی بدولت برائی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رک جاتی ہے, کیونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا. اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا.
ماحول ساری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا. دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مثلاً پانچ وقت نمازوں سے ہو جائے, کبھی کوئی بات سن لیا تو
جس میں آدمی کے اندر رجوع اللہ کی ایک مسلسل کیفیت جاری اور ساری رہتی ہے, کیونکہ جو آدمی 12-14 گھنٹے روزے سے ہوتا ہے اسے گویا ہر وقت یہ یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے اپنی رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. جب اسے پیاس لگے گی تو وہ پانی نہیں پیے گا کیونکہ اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے. جب اسے بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہوگی تو اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے, اس لیے کھانے سے مجتنب رہے گا. اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی کا رجوع مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے. وہ افطار کرتا ہے تو گویا خود محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک تو میرے رب نے مجھے باندھ رکھا تھا, اب اس نے مجھے اجازت دے دی ہے تو روزہ افطار کر رہا ہوں. اس کے بعد کھانا کھایا تو پھر تراوی کے لیے چلا گیا, جس سے پھر رجوع اللہ کی نوبت آئی. اسی طرح مسلسل 24 گھنٹے اللہ کی طرف اس کا رجوع رہا, اور پھر یہ رجوع ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ رمضان نیکی کا موسم ہے
اور یہ ایک آدمی کو نہیں ہوتا, پوری قوم کو بیٹھنا ہوتا. اس کے معنی ہے کہ یہ نیکی کا موسم ہے.
جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشو نما پاتی ہے, اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے لیے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے. عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے, کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا, لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے. اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور ان کے تقویٰ اور نیکوکاری سے تقویت ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی www.tazkeer.org